بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانچویں حدیث. ترجمہ: داؤد نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے جناب موسیٰ بن عمران سے کہا، اے موسیٰ، میں نے لوگوں پر جو اپنا فضل کیا ہے اس پر کسی سے حسد نہ کرنا، اور نہ اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو خیرہ کرنا، اور نہ اپنی ذات کو اس کے پیچھے لگا دینا، کیونکہ حسد کرنے والا میری نعمتوں پر غضبناک ہے، اور جو کچھ میں نے اپنے بندوں کو تقسیم کیا ہے اس سے روگردانی کرنے والا ہے، اور جو ایسا ہے میں اس سے نہیں ہوں اور نہ وہ مجھ سے ہے. شرح: حسد اس نفسانی حالت کو کہتے ہیں کہ جس کی بنا پر حاسد دوسروں کے کمال کے چھن جانے اور متوہم نعمت کے سلب ہو جانے کی تمنا کرتا ہے، خواہ خود اس کے اندر وہ نعمت ہو یا نہ ہو، اور زوال کے بعد چاہے وہ نعمت اس کو ملے یا نہ ملے. حسد غبطہ کے علاوہ دوسری چیز ہے. غبطہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ متوہم نعمت جو دوسروں کے یہاں ہے اس کو حاصل ہو جائے، چاہے صاحب نعمت کے پاس رہے یا نہ رہے. میں نے کمال اور متوہم نعمت کی قید اس لیے لگائی ہے کہ حاسد جس چیز کے زوال کی تمنا کرتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی کمال یا نعمت ہو، کیونکہ بسا اوقات بہت سی چیزیں بذات نقائص اور عزائل میں سے ہوتی ہیں، لیکن حاسد ان کے زوال کی تمنا اس لیے کرتا ہے کہ اس کی نظر میں وہ کمال ہے، یا کوئی چیز انسانی نقائص اور حیوانی کمالات سے ہوتی ہے، اور حاسد چونکہ در حیوانیت میں سے ہے اس لیے اس کو کمال سمجھتا ہے اور اس کے زوال کی تمنا کرتا ہے. مثلا بعض لوگ قتل و خونریزی کو ہنر سمجھتے ہیں، اور جب کسی کو اس میں وہ ماہر دیکھتے ہیں تو اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، جیسے بعض لوگ بیہودہ گوئی اور فحش کلامی کو کمال سمجھتے ہیں اور جس میں یہ ہنر دیکھتے ہیں اس سے حسد کرنے لگتے ہیں. پس معیار توہم کمال اور توہم نعمت ہے، خود کمال و نعمت معیار نہیں ہے. مختصر یہ کہ جو شخص دوسرے کے اندر کسی نعمت کو دیکھ کر تمنائے زوال کرے وہ حاسد ہے، چاہے واقعی وہ شے نعمت ہو یا نعمت نہ ہو. اقسام حسد: ایک، حاسد کے اعتبار سے، دو، محسود کے اعتبار سے، تین، خود حسد کے اعتبار سے. حسد کی چند قسمیں اور چند درجے ہیں. ایک، محسود کے اعتبار سے کبھی تو کمالات عقلیہ پر، کبھی اس کے خصال حمیدہ پر، کبھی اس کے مناسک و اعمال صالح کی بنا پر حسد کیا جاتا ہے، اور کبھی امور خارجیہ مثلا مال و منال، عظمت و حشمت وغیرہ کی بنا پر محسود سے حسد کیا جاتا ہے، یا مذکورہ چیزوں کے مقابل جو چیزیں ہیں ان کی بنا پر حسد کیا جاتا ہے، جبکہ کمال کا توہم ہی توہم ہوتا ہے. دو، حاسد کے اعتبار سے حسد کی صورت یہ ہے کہ کبھی تو حاسد عداوت کی بنا پر اور کبھی تکبر کی بنا پر، کبھی خوف کی بنا پر اور کبھی ان دیگر اسباب کی بنا پر حسد کرتا ہے، جن کا ذکر بعد میں کیا جائے گا. تین، البتہ خود حسد کے اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حسد کے حقیقی درجات اور حسد کی حقیقی قسمیں یہ ہیں، وہ پہلی والی دونوں قسمیں نہیں ہیں. پس شدت و ذوف کے اعتبار سے حسد کے بہت سے مرتبے ہیں جو اسباب و آثار کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہوتے رہتے ہیں. ہم انشاءاللہ اپنی طاقت بھر چند فصلوں میں حسد کے مفاسد اور اس کے علاج کے بارے میں بیان کریں گے. پہلی فصل: حسد کے بعض اسباب کا ذکر. یوں تو حسد کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن سب سے اہم سبب اپنے نفس کی ذلت و گراوٹ کا احساس کرنا ہے. جیسے تکبر نوعاً اس کے برخلاف ہوتا ہے، اگر انسان نے اپنے اندر ایک کمال کا احساس کیا اور دوسرے کو اس سے محروم سمجھا تو تو خود بخود اس کے نفس میں ایک قسم کی برتری اور سرکشی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ انسان تکبر کرنے لگتا ہے. لیکن اس کے برخلاف اگر دوسرے کے اندر کمال کا احساس کیا اور اپنے کو محروم سمجھا تو اس کے اندر ایک شکستگی اور ذلت و انکساری کی حالت پیدا ہو جاتی ہے، جس میں اگر خارجی عوامل اور نفسانی مصلحتوں کا دخل نہ ہو تو اس کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرے شخص کے مقابلے میں کسی کو اپنی کمتری کا احساس ہوتا ہے. ایسی صورت میں صاحب نعمت و کمال اپنے ایسے کسی دوسرے فرد یا ہم اثر سے حسد کرنے لگتا ہے. اس لیے کہا جا سکتا ہے نفس کی کمتری اور تنگ دلی کا دوسرا نام حسد ہے، جس کی بنا پر انسان دوسرے کی کسی بھی خوبی یا کمال کے زوال کی تمنا کرتا ہے. چنانچہ علامہ مجلسی خود سے سرائے نقل میں فرماتے ہیں کہ علماء نے حسد کے اسباب کو 7 چیزوں پر منحصر قرار دیا ہے. اول عداوت، دوم تعزز، اس کا مطلب یہ ہے کہ حاسد یہ خیال کرتا ہے کہ محسود کے اندر جو کمال ہے یا اس کو جو نعمت حاصل ہے اس نعمت کی وجہ سے مجھ حاسد پر تکبر کر رہا ہے، اور چونکہ حاسد میں محسود کے تکبر کے جواب کی طاقت نہیں ہے اس لیے وہ محسود سے زوال نعمت کی تمنا کرتا ہے. سوئم کبر، اس کی صورت یہ ہے کہ حاسد صاحب نعمت پر تکبر کرنا چاہتا ہے، مگر جب تک محسود سے زوال نعمت نہ ہو جائے یہ بات ممکن نہیں ہے، لہذا حاسد محسود سے زوال نعمت کی تمنا کرتا ہے. چہارم تعجب، محسود کی عظیم نعمت پر حاسد کو تعجب ہوتا ہے اس لیے وہ زوال نعمت کی تمنا کرتا ہے. جیسے کہ سابق امتوں کی خبر دیتے ہوئے خداوند عالم کا ارشاد ہے، اسی طرح ان امتوں نے کہا، یعنی ان کو تعجب ہوا کہ جو شخص ہمارے ہی جیسا ہے وہ مرتبہ وحی اور رسالت پر کیسے فائز ہو گیا، اس لیے حسد کرنے لگے. سورہ یاسین آیت 15، سورہ مومنون آیت 47. پنجم خوف، حاسد اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں صاحب نعمت اپنی نعمت کی بنا پر اس کے محبوب مقاصد کے راستے میں حائل نہ ہو جائے، اس خوف کی وجہ سے حسد کرنے لگتا ہے. ششم حب ریاست، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی کی ریاست اس بات پر موقوف ہو جائے کہ کوئی بھی دوسرا شخص اس کے برابر نہ ہو، ورنہ وہ ریاست نہ کر سکے گا، ایسی صورت میں وہ حسد کرنے لگتا ہے. ہفتم خبثتینت، یعنی کوئی ایسا بد باطن ہو کہ کسی کی نعمت کو دیکھ ہی نہ سکتا ہو. انتہائی کلام مجلسی، اور صاحب کتاب کے نزدیک ان میں سے اکثر کی بلکہ سبھی کی بازگشت احساس ذلت نفس و احساس کمتری کی طرف ہے، جیسا کہ ارشاد بھی کیا جا چکا ہے، اور مشہور علماء نے حسد کی جو تعریف کی ہے اس حسد کی ڈائریکٹ علت بھی یہی ہے. لیکن ہم نے حسد کے بارے میں جو یہ بات کہی ہے کہ خود یہ حالت حسد ہے، یہ بات بھی مذکورہ بالا چیزوں کے مخالف نہیں ہے. بہرحال ان معانی کے اطراف و جوانب سے بحث کرنا خود ہمارے اور مقصود کتاب کے بھی خلاف ہے. دوسری فصل، حسد کے کچھ مفاسد. یہ جان لو کہ حسد خود دل کے مہلک امراض میں سے ہے، اور اسی حسد سے بہت سی ایسی قلبی امراض پیدا ہوتے ہیں جو اپنی جگہ پر خود مستقل مہلک مرض ہیں، جیسے تکبر وغیرہ. ان میں سے ہم صرف انہی کا ذکر کریں گے جو بہت ہی واضح ہیں، اور یقیناً اس کے اور بہت برے نتائج بھی ہیں جو مجھ جیسے لکھنے والے سے پوشیدہ ہیں. حسد کے مفاسد کے لیے وہی بہت کچھ ہے جس کی صادق مصدق نے خبر دی ہے. چنانچہ معاویہ بن وہب کی صحیحہ میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حسد، عجب، خود پسندی، تکبر، یہ چیزیں دنیا کے لیے آفت ہیں۔ اور محمد بن مسلم کی صحیحہ میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، اگر کسی نے غصے میں کوئی لغزش زبانی یا عملی ہو جائے تو وہ بخش دی جاتی ہے، اور حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ یہ بات سبھی کو معلوم ہے کہ ایمان وہ نور خداوندی ہے جس کے فیض سے انسانی دل مورد تجلیات خدا بن جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے، میری زمین و آسمان میں میری سمائی نہیں ہے، ہاں میرے بندہ مومن کے دل میں میری سمائی ہے۔ یہ نور مانوی یا بارقائے الہیہ جو قلب کو تمام موجودات سے وسیع تر قرار دیتا ہے، اس قلب کی تنگی و تاریکی کے منافی ہے جو دل میں اس خبیث صفت کی کدورتوں سے پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ حالات نور ایمان کو باطل کر دیتے ہیں اور دل کو مردہ کر دیتے ہیں، اور ان حالات میں جتنی قوت پیدا ہوتی ہے اتنا ہی نور ایمان ضعیف ہو جاتا ہے۔ مومن کے مانوی اور سوری اوصاف ظاہر و باطن میں حسد سے پیدا ہو جانے والے آثار سے منافات رکھتے ہیں۔ مومن خدا کے بارے میں خوش بین ہوتا ہے، خدا کی اس تقسیم پر جو اس نے اپنے بندوں کے درمیان فرمائی ہے راضی رہتا ہے، مگر حاسد خدا پر غضبناک ہوتا ہے، تقدیرات الہیہ سے روح گرداں ہوتا ہے، جیسا کہ خود حدیث شریف میں آیا ہے، مومن کسی بھی مومن کی برائی نہیں چاہتا، مومنین کو عزیز رکھتا ہے، لیکن حاسد اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ مومن پر کبھی حب دنیا کا غلبہ نہیں ہوتا، لیکن حاسد حب دنیا کی شدت کی وجہ سے اس رذیلیت میں گرفتار ہوتا ہے۔ مومن کو خدا کے علاوہ کسی سے خوف نہیں ہوتا، مگر حاسد کا حزن و خوف محسود ہی کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ مومن کشادہ جبیں ہوتا ہے، اس کی صورت سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن حاسد ہمیشہ چیں بچیں رہتا ہے۔ مومن متواضع ہوتا ہے، حاسد زیادہ تر تکبر کرتا ہے۔ پس حسد ایمان کے لیے آفت و مصیبت ہے، وہ ایمان کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ حسد کی برائی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ایمان جو نجات آخرت کا سرمایہ اور دلوں کی زندگی ہے، اس کو انسان سے چھین لیتا ہے اور انسان کو بیچارہ اور مفلس بنا دیتا ہے۔ اسی طرح حسد کے ان بڑے لوازم میں سے جو حسد سے کبھی جدا ہی نہیں ہوتے، وہ ولی نعمت و خالق کائنات پر غضبناک ہونا اور اس کی تقدیرات سے روح گردانی کرنا ہے۔ مادی دنیا کے حجاب اندر حجاب تاریکیوں اور ان کے مفادات کے حصول میں ہمارے انہماک نے ہمارے تمام حوائص پر پردہ ڈال رکھا ہے، ہماری آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو بہرا بنا دیا ہے۔ نہ ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ مالک الملوک پر غضبناک ہیں اور اس کی تقدیر سے ناخوش ہیں، اور نہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ اس غصے اور بدگمانی کی سزا کے طور پر ملکوت اور دائمی مسکن میں مسخ ہو کر ہماری اصلی صورت کیا ہوگی۔ بس امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے کہ جو ایسا ہے نہ میں اس سے ہوں اور نہ وہ مجھ سے ہے، یعنی جو مجھ سے روح گرداں اور ناراض ہے نہ میں اس سے ہوں نہ وہ مجھ سے ہے۔ ہم کو نہیں معلوم پروردگار کی ہم سے برات اور اس کی بیزاری کیسی مصیبت ہے اور اس کے اندر کیا کیا بلائیں ہیں۔ جو شخص بھی ولایت حق سے خارج ہو گیا، اس کو ارحم الراحمین کے پرچم رحمت کے نیچے سے الگ کر دیا گیا، پھر اس کے لیے نجات کی کوئی بھی امید باقی نہیں ہے۔ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ منزل لذی یشفع عندہ الا باذنہ، بھلا جو شخص خدا پر غضبناک ہے اور اس کی حفاظت و ولایت سے خارج ہے، اس کے اور اس کے مالک کے درمیان رشتہ محبت منقطع ہے، اور اس کی کون شفاعت کر سکتا ہے؟ ہم خود اپنے اوپر جو مصیبت لائے ہیں اور انبیاء اولیاء کے فریاد کرنے اور خواب غفلت سے بیدار کرنے کے باوجود ہماری غفلت جو روز بروز بڑھتی گئی اور ہماری بدبختی زیادہ ہوتی گئی اس پر حسرت و افسوس ہے۔ علماء آخرت کی فرمائش کے مطابق حسد کے مفاسد میں سے فشار قبر اور تاریکی قبر بھی ہے، کیونکہ وہ حضرات فرماتے ہیں اس فاسد اور ردی اخلاق کی برزخی اور قبری صورت روحانی فشار اور قلبی کدورت کا سبب بنتی ہے، جس کا نتیجہ فشار اور تاریکی قبر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ قبر کی وسعت اور تنگی سینے کی کشادگی اور تنگی پر موقوف ہوا کرتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد کے تشیع جنازے میں شریک ہوئے، جبکہ 70,000 فرشتے سعد کے جنازے کی مشایعت کر رہے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کیا، اس کے بعد فرمایا، کیا سعد جیسا آدمی بھی فشار قبر کا شکار ہو سکتا ہے؟ راوی نے امام علیہ السلام سے کہا، قربان جاؤں ہم کو بتایا گیا ہے کہ سعد پیشاب کرتے وقت طہارت کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، سعد کے اندر ایک برائی تھی کہ اپنے اہل خانہ سے درستی سے پیش آیا کرتے تھے۔ حسد کی وجہ سے دل کے اندر جو تنگی تاریکی کدورت فشار ہوا کرتا ہے وہ دیگر اخلاقی برائیوں میں کم ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ حاسد دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا رہتا ہے، قبر میں فشار و تاریکی میں گھرا رہتا ہے، اور آخرت میں بھی گرفتار و بیچارہ ہوتا ہے۔ اگر حسد سے دوسرے فاسد اخلاق یا باطل اعمال پیدا نہ بھی ہوں تب بھی مذکورہ بالا مفاسد ہی کیا کم ہے۔ ویسے بہت کم اتفاق ہوتا ہے کہ حسد سے دوسرے مفاسد پیدا نہ ہو، بلکہ حسد سے اخلاقی اور اعمالی برائیاں بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ بعض مواقع پر تکبر، غیبت، چغل خوری، فحش ایزا وغیرہ کے ان میں سے ہر ایک ہلاک کرنے والی ہے۔ اس لیے ہر عقل مند پر لازم ہے کہ کمر ہمت باندھ کر اپنے کو اس ننگو آر سے اور اپنے ایمان کو اس بھڑکتی آگ اور سخت مصیبت سے نجات دے، اور اپنے کو اس فکری فشار تنگی قلب سے اسی دنیا میں جو زندگی بھر ایک مستقل اور دائمی عذاب ہے نجات دے، اور تاریکی قبر عالم برزخ و غضب خداوند عالم سے رہائی حاصل کرے۔ اتنا تو سوچے کہ جس چیز کے اندر اتنے مفاسد ہوں وہ بہرحال لازم العلاج ہے۔ اس کے علاوہ تمہارے حسد سے محسود کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، نہ اس کی نعمت زائل ہوگی۔ اس کے برخلاف محسود کے لیے دینوی اور اخروی منفعت ہے۔ تم خود دیکھتے ہو وہ نعمتوں سے مالا مال ہے، اور تم اس کی نعمتوں سے مبتلا عذاب ہو۔ تمہارا عذاب میں ہونا یہ خود اس کے لیے نعمت ہے۔ اگر تم کو اس دوسری نعمت کا احساس ہو اور تم اس پر متنبع ہو تو یہ تمہارے لیے ایک اور عذاب اور فشار کا باعث ہوگا، اور محسود کے لیے یہ تمہارا عذاب و فشار باعث نعمت ہوگا۔ اس طرح یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا، اور تم ہمیشہ رنج و غم اور فشار میں رہو گے، اور وہ ہمیشہ نعمت و خوشی و مسرت میں رہے گا۔ پھر آخرت میں بھی تمہارا حسد اس کے لیے نفع بخش ہوگا، خصوصاً اس وقت جبکہ حسد کے ساتھ تم نے اس پر تہمت لگائی ہو، غیبت کی ہو، یا دیگر ایزا پہنچانے والے اقدامات کیے ہوں، تو تمہاری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور تم تہی دست مفلس و بیچارہ ہو کر رہ جاؤ گے، اور وہ نعمتوں اور عظمتوں کا مالک ہو جائے گا۔ البتہ اگر ان امور میں تھوڑا سا غور و فکر کرو تو اپنے کو اس رذیل صفت سے پاک کر لو گے، اور نفس کو بھی اس مہلکہ سے نجات دلا سکو گے۔ البتہ یہ کبھی گمان نہ کرنا کہ نفسیاتی، روحانی، اخلاقی رذائل کا دور کرنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سب وہ خام خیالی ہے کہ شیطان اور نفس امارہ نے تمہارے کان میں پھونک دیا ہے، اور اس سے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم کو نجات آخرت اور اصلاح نفس کے راستے پر چلنے سے روک دے۔ انسان جب تک اس تغیر پذیر اور لمحہ بلمحہ بدلتی دنیا میں رہتا ہے، اس کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ تمام اوصاف و اخلاق کو بدل دے، اور ملکات چاہے جتنے محکم ہوں جب تک اس دنیا میں ہیں قابل تغیر و تبدل ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شدت و ذوف کے اعتبار سے ان کے تصفیہ کرنے میں مدت درکار ہوگی، اور اس میں تفاوت ہوگا، ہاں اگر نفس میں شروع ہی میں کوئی صفت پیدا ہو جائے تو تھوڑی سی زحمت اور ریاضت سے اس کو زائل کیا جا سکتا ہے، جیسے اس نئے پودے کو آسانی سے اکھاڑا جا سکتا ہے جس کی جڑیں زیادہ نہ پھیلی ہوں اور زمین میں گہرائی تک نہ گئی ہوں۔ لیکن اگر وہ صفت نفس میں جڑ پکڑ چکی ہے، نفس کا ملکہ مستقرہ بن چکی ہے، تب اس کا زوال مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ ہاں اس کے زائل کرنے میں کافی زیادہ زحمت کرنی ہوگی، جیسے جو درخت بہت پرانا ہو چکا ہو، اس کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہوں تو اس کا اکھاڑنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے تم قلب و روح کے مفاسد کی جڑوں کو اکھاڑنے میں جتنی دیر کرو گے اتنی ہی زیادہ زحمت اور ریاضت کرنی پڑے گی۔ لہذا اے عزیز، پہلے تو اپنی مملکت ظاہر و باطن میں عملی یا اخلاقی مفاسد کو آنے ہی نہ دو، کیونکہ ایسا کرنا اور اس کو آنے نہ دینا بہت آسان ہے، لیکن آنے کے بعد اور پھلنے پھولنے کے بعد نکالنا مشکل ہوگا، اور نکالنے میں بھی جتنی دیری کرو گے اتنی ہی زحمت زیادہ ہوگی، کیونکہ انسان کی داخلی صلاحیتیں اور قوتیں روز بروز کم ہوتی جاتی ہیں۔ ہمارے شیخ جلیل اور عارف بزرگوار آقائے شاہ آبادی روح فدا نے فرمایا، جب تک جوانی کی طاقتیں اور ان کا نشاط باقی ہے، مفاسد اخلاقی کے خلاف تم بہتر طریقے سے جہاد کر سکتے ہو اور انسانی وظائف کو بڑی عمدگی سے ادا کر سکتے ہو۔ ان طاقتوں کو ضائع نہ ہونے دو کہ بڑھاپا آ جائے، کیونکہ بڑھاپے میں دور کرنے کی توفیق کا ہونا مشکل ہے، اور اگر موافق ہو بھی تو اصلاح کرنے میں بڑی زحمت ہوگی۔ لہذا عقل مند اگر کسی چیز کے فساد کے بارے میں سوچ بچار کرے تو اگر اس کے مفاسد میں ابھی داخل نہیں ہوا ہے تو پھر اس کے کنارے بھی نہیں پھٹکے گا اور نہ اپنے کو اس میں آلودہ کرے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں پھنسی گیا تو جلد از جلد اس کی اصلاح کرے گا، اس برائی کو جڑ پکڑنے سے پہلے ختم کر دے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے جڑ پکڑ لیا ہے تو ہزاروں زحمتوں اور مشقتوں سے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا کہ کہیں وہ اپنے ثمرۂ برزخی اور آخرتی کو نہ پہنچ جائے اور باقاعدہ پھل پھول جائے۔ کیونکہ اگر وہ اسی اخلاقی برائی کے ساتھ اس دنیا سے جو مادی تغیرات اور حیولانی تبدلات کی دنیا ہے منتقل ہو گیا تو پھر وہاں اس برائی کا قلع قما کرنا اس کے بس سے باہر کی بات ہوگی، اور پھر کہیں برزخ یا آخرت میں یہ اس کی خلق نفسانی سے نہ بدل جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر افسوس صد افسوس۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں اپنی نیتوں کی بنا پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور فاسد نیت جو برے اخلاق سے پیدا ہوتی ہے کا اس وقت تک زائل ہو جانا ناممکن ہے جب تک اس کا منشا نہ زائل ہو جائے۔ آخرت میں ملاقات کا ظہور اتنی شدت و قوت سے ہوتا ہے کہ اگر وہ جہنم میں ہے اس کا زوال یا تو محال ہو جاتا ہے، اور اگر سختیوں آتشوں فشار کی وجہ سے زائل بھی ہو جائے تو شاید زوال کے لیے ربوبی صدیوں کی ضرورت ہوگی۔ لہذا اے عاقل، جس چیز کی اصلاح ایک ماہ یا ایک سال کی تھوڑی سی محنت سے ہو سکتی ہے اور وہ تمہارے اختیار میں بھی ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی گرفتاریوں سے نجات بھی پا سکتے ہو، تو اس کو اس کی حالت پر نہ چھوڑو بلکہ اس کی اصلاح کر لو، ورنہ وہ تجھے ہلاک کر دے گی۔ تیسری فصل۔ اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ ایمان جو قلب کی لذت ہے وہ علم کے علاوہ ہے، کیونکہ علم عقل کی لذت ہے۔ تمام اعمالی و اخلاقی مفاسد کا سبب یہ ہے کہ قلب ایمان سے بے خبر ہے، اور عقل نے برہان عقلی یا اخبار انبیاء کے واسطے سے جن چیزوں کا ادراک کیا تھا ان کو قلب تک نہیں پہنچایا، اور دل ان چیزوں سے غافل رہا۔ معارف میں سے ایک وہ چیز جس کی حکیم، متکلم، عوام، اہل شرع سبھی تصدیق کرتے ہیں اور واقعی اس میں کسی کو بھی شبہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ حکیم علی الاطلاق جلت قدرتا کے جنبش قلم سے جو بھی چیز ظاہر ہوتی ہے، مثلا وجود اور اس کے کمالات، بست نعمت، رزق و روزی کی تقسیم وغیرہ سبھی بہترین نقشہ اور خوبصورت ترین نظام ہے، اور جس نظام کلی و مکمل ترین اور مصالح سے بھرپور نظام کا تصور کیا جا سکتا ہے اس کے مطابق ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ ہر گروہ اپنی مخصوص زبان اور اپنے فن کے مخصوص اصطلاح میں اس کی حکمت کاملہ اور لطیفہ الہیہ کا بیان کرتا ہے۔ ایک عارف کہتا ہے، یہ دنیا جمیل الاطلاق کی علی الاطلاق خوبصورت ترین پرچھائی ہے۔ دو حکیم کہتا ہے، یہ نظام سائنٹیفک نظام کے عین مطابق ہے، جو ہر قسم کے نقص و عیب و شر سے خالی ہے، اور جزی قسم کے شر کا جو توہم ہوتا ہے وہ موجودات کو ان کے کمالات لائقہ تک پہنچانے کے لیے ہے۔ تین متکلم و عالم شریعت کہتا ہے، حکیم کے تمام افعال حکمت و صلاح پر مبنی ہوتے ہیں، اور انسانی جزوی اور محدود عقول مصالح تامہ کے ادراک سے جو تقدیرات الہیہ میں جاری ہیں عاجز ہیں۔ یہ بات سبھی کی زبان پر جاری ہے، اور ہر شخص نے اپنے علم و عقل کی وسعت کے مطابق اس پر دلیلیں قائم کی ہیں، مگر چونکہ صرف قیل و قال کی حد تک محدود ہے اور حال و قلب کے مرتبے تک نہیں پہنچا، لہٰذا اعتراض کی زبانیں کھلی ہیں، اور جس شخص کے پاس بھی لذت ایمان نہیں ہے وہ خود ہی اپنے قول و برہان کی تکذیب کر دیتا ہے۔ تمام اخلاقی مفاسد کی جڑ یہی فکر و نظر کی کوتاہی ہے۔ جو شخص حسد کرتا ہے اور دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کرتا ہے اور صاحب نعمت کی طرف سے اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، اس کو خود ہی معلوم ہے کہ وہ واقعی اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ خداوند عالم نے مکمل صلاح کے اعتبار ہی سے یہ نعمت اس غیر کو بخشی ہے، مگر ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کو عدل الہی اور عادلانہ تقسیم الہی پر ایمان نہیں ہے۔ اے حاسد، تو اصول میں تو کہتا ہے خدا عادل ہے، مگر یہ صرف زبانی دعویٰ ہے۔ عدل الہی پر ایمان رکھنے والا کبھی حسد کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ دونوں میں تضاد ہے۔ تو اگر اس کو عادل مانتا ہے تو اس کی تقسیم کو بھی عادلانہ تسلیم کر۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے، خداوند عالم کا ارشاد ہے، میں نے اپنے بندوں میں جو تقسیم کی ہے، حاسد اس سے منحرف ہے، میری نعمتوں کی تقسیم پر غضبناک ہے، دل فطری طور سے عادلانہ تقسیم کے سامنے سر جھکانے پر تیار رہتا ہے، اور ظلم و جور سے گریزا رہتا ہے اور متنفر رہتا ہے۔ فطرت الہی جو ذات بشر کے اندر پوشیدہ اور اس کی خمیر میں شامل ہے، وہ عدل سے محبت کرتی ہے اور عدل کے سامنے سر نگو ہے، اور بغض و ظلم اور اس کے سامنے سر نہ جھکانے والی ہے۔ اگر فطرت نے خلاف عدل دیکھا تو سمجھ جاتی ہے اس کے مقدمات میں نقص ہے، اور اگر نعمت پر غضبناک اور تقسیم سے منحرف ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ حاسد تقسیم کو غیر عادلانہ سمجھتا ہے، بلکہ نعوذ باللہ جابرانہ سمجھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حاسد تقسیم خداوندی کو عادلانہ سمجھتے ہوئے اس سے اعتراض کرتا ہے، اور نقشہ کائنات کو نظام اتم اور مصالح تامہ کے مطابق مانتے ہوئے اس پر غضبناک ہے۔ نہیں نہیں، افسوس، ہمارا ایمان ہی ناقص ہے، بلکہ عقلی و برہانی مطالب عقل و ادراک کی حدوں سے گزر کر حدود قلب میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ ایمان کہنے سننے، پڑھنے، بحث کرنے اور قیل و قال کا نام نہیں ہے۔ ایمان خلوص نیت کو چاہتا ہے، خدا جو ہی خدا تک پہنچتا ہے۔ جس کو معارف کی طلب ہوتی ہے وہ معارف کی جستجو کرتا ہے، اور جو شخص اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا اور گم گشتہ راہ ہوگا۔ سورہ اسراء آیت 72۔ اور جسے خود خدا نے ہدایت کی روشنی نہ دی ہو تو اس کے لیے کہیں کوئی روشنی نہیں ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 40۔ چوتھی فصل۔ حسد کا تھوڑا سا علمی علاج تو گزر چکا، لیکن اس رسوا کن رذیلت کا تھوڑا سا عملی علاج یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم پہلے محسود کے ساتھ محبت کا اظہار کرو، چاہے وہ تکلفن ہی ہو، اور صرف محبت ہی نہیں بلکہ ترتیب و آثار بھی کرو، اور اسے تمہارا مقصد مرض باطنی کا علاج کرنا ہو، تمہارا دل کہے گا کہ اس کو تکلیف پہنچاؤ، اس کی توہین کرو، اس سے دشمنی کرو، اس کی برائیوں اور مفاسد کو اچھالو، مگر تم اپنے دل کے خلاف عمل کرو، اس پر رحم کرو، اس کا احترام کرو، توقیر کرو، زبان کو اس کے ذکر خیر پر آمادہ کرو، اس کی اچھائیوں کو اپنے سامنے رکھو، دوسروں کے سامنے بیان کرو، اور اس کے اچھے صفات کو اپنے ذہن نشین کر لو. اگرچہ شروع شروع میں یہ سب کرتے ہوئے تم کو تکلف کا احساس ہوگا اور یہ سب دکھاوٹ وغیرہ واقعی معلوم ہوگا، لیکن چونکہ تمہارا مقصد نفس کی اصلاح اور حسد کی برائی کو دور کرنا ہے، اس لیے رفتہ رفتہ حقیقت سے نزدیک ہوتے جاؤ گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے تکلف بھی کم ہو جائے گا اور نفس ان باتوں کا عادی ہو جائے گا اور اس میں حقیقت کی جھلک پیدا ہو جائے گی. کم سے کم نفس کے سامنے یہ پیش کرو اور اس کو سمجھاؤ کہ یہ بھی تو خدا کا بندہ ہے، ہو سکتا ہے خدا نے اس پر اپنا نظر کرم کیا ہو اور اپنی مخصوص نعمتوں سے اس کو نوازا ہو، خصوصاً اگر محسود اہل علم و دیانت ہو اور حسد بھی علم و دیانت کی وجہ سے ہو، تو ایسی صورت میں حسد اور ہی قبیح ہے اور ایسے افراد سے دشمنی رکھنے کا انجام بہت ہی برا ہے. اپنے نفس کو یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ حضرات خدا کے مخصوص بندے ہیں، توفیق الہی ان کے شامل حال ہے، اس لیے اس عظیم نعمت سے ان لوگوں کو سرفراز فرما. یہ نعمت تو لوگوں کے دلوں میں اس نعمت کے رکھنے والے کے لیے محبت پیدا کرتی ہے. لوگوں کو ایسے شخص یا اشخاص کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی عزت کرنی چاہیے، لیکن اگر یہ دیکھے کہ جو چیزیں نفس کے لیے باعث محبت و خضوع ہونا چاہیے اس کے اندر اس کے برخلاف چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اس پر شقاوت کا غلبہ ہو چکا ہے اور اس کے باطن میں تاریکی غالب آ چکی ہے، اور پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ علمی اور عملی طریقے سے اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اور یہ یقین کرے کہ ایجاد محبت کی کوشش کرے گا تو جا کامیاب ہوگا، کیونکہ محبت کا نور ظلمت و کدورت پر غالب ہے، اور خداوند عالم نے وعدہ فرمایا ہے کہ جہاد کرنے والوں کو ہدایت عطا کرے گا اور اپنے لطف خفی سے ان کی مدد کرے گا اور توفیق دے گا. پانچویں فصل. یہ سمجھ لو کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے 9 چیزوں کو اٹھا لیا گیا اور ان میں سے ایک حسد ہے، بشرطے کہ اس کا اظہار ہاتھ یا زبان سے نہ ہو. لیکن اس قسم کی حدیثیں نفس سے حسد کے شجرہ خبیثیہ کو قلا قما کر دینے سے مانے نہیں ہیں، اور نہ ہی اس آتش ایمان سوز و آفت دینوں والی برائی سے روح کو پاک کرنے سے روکتی ہیں، کیونکہ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ یہ مادہ فساد نفس میں داخل ہو اور مختلف قسم کے فساد نہ پیدا کرے اور اس کا کوئی بھی اثر ظاہر نہ ہو اور انسان کا ایمان محفوظ رہ جائے. اس کے علاوہ صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ حسد ایمان کو کھا لیتا ہے اور ایمان کے لیے آفت ہے، اور خداوند عالم نے حاسد سے برات کی ہے اور اپنی اس سے اور اس کی اپنے سے نفی فرما دی ہے. لہٰذا ایسے امر عظیم اور فساد مہم سے کہ جس سے انسان کی ہر چیز کو خطرہ ہے، کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے اور حدیث رفع کی بنا پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اس لیے اے فاسد، تو واقعی طور سے کوشش کر اور شجرہ حسد کی شاخوں کو کاٹ دے، اپنی اصلاح کی فکر کر، خارج میں اس کے اثرات کو ظاہر نہ ہونے دے تاکہ اس کی جڑ کمزور ہو جائے اور نمود ترقی نہ کر سکے، اور اگر ریاضت و اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے تم کو موت آ جائے تو انشاءاللہ رحمت الہی تمہارے شامل حال ہوگی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پربرکت روحانیت اور وسیع رحمت کے طفیل میں معاف کر دیے جاؤ گے، اور اگر کچھ تھوڑا سا رہ بھی گیا تو بارقائے رحمانیت اس کو جلا کر نفس کو پاک و پاکیزہ بنا دے گا۔ اللہ